بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معمولات رمضان کے متعلق بات چل رہی تھی، اور اس بارے میں دو مجلسوں میں گویا ہم نے تذکرہ کیا تھا. آج انشاءاللہ اس عنوان کو مکمل کر لیں گے. کل جمعرات ہے، تو میرا خیال ہے کہ کل پھر جمعہ کے دن کا کچھ تذکرہ کر لیں گے، جمعہ کے اعمال وغیرہ کا. اگرچہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جمعرات کے دن علامات قیامت کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، تو اس کو کسی اور دن انشاءاللہ کر لیں گے، اور کل جمعہ کے دن کے اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ کر لیں گے، تاکہ جمعہ کا دن آنے سے پہلے پہلے کل جمعرات کو ہی ہم اس کے اعمال کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور جمعہ کے دن کی سنتیں جو کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہوں گی، بعضوں سے چھوٹ جاتی ہوں گی، ان کی یاد دہانی ہو جائے. اور اس کے علاوہ یہ جو سنتوں کا تذکرہ ہے، اگرچہ بہت سے ہوں گے جن کو پہلے سے ان باتوں کا علم ہے اور یہ سنتیں معلوم ہیں، لیکن یہ وہ مبارک باتیں ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا بھی باعث خیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کا تذکرہ کرنا، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرنا، آپ کی باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ ہر چیز باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی علامت ہے کہ ہم ان تذکروں کو بار بار کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور الحمدللہ ان تذکروں سے اکتاتے بھی نہیں. احادیث میں بار بار اسی کا ذکر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھتے تھے، اٹھتے وقت یہ پڑھتے تھے، کھانا اس طرح کھاتے تھے، آپ کی سنتوں کا، آپ کی باتوں کا ذکر اور احادیث پڑھنے پر جو فضیلتیں ہیں، گویا ہم یہ جو سنتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ احادیث ہی کی کسی درجے میں فضیلت حاصل کر رہے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ الفاظ حدیث کے ہم پورے الفاظ کے حدیث کا تذکرہ نہیں کر رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کے اعمال کا، ان باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی قبولیت کا باعث ہے انشاءاللہ. جس کو مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو من احب شیئن اکثر من ذکرہ، انسان کو جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے. تو بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ خود باعث خیر و برکت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو عمل ہوگا وہ عمل تو خیر اللہ تعالیٰ کے یہاں، سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ وقعت و قیمت ہے. ہمارا تذکرہ چلا تھا، رات کی عبادات کے انتہا ہو گئی تھی، مطلب یہ کہ رات کی عبادات کا تذکرہ ہو گیا تھا. اس میں بس ایک دو باتیں ذہن میں، بعضوں کے ذہن میں سوال آیا تھا اور بعضوں نے تذکرہ کیا تھا کہ تہجد کا مفہوم کیا ہے، تہجد کا وقت کیا ہے. اگر کوئی سوتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جاتی ہے، وہ تو ظاہر ہے، لیکن اگر کوئی رات میں سوتا ہی نہیں، جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں جو رات میں سوتے نہیں، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ احادیث میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہیں پر تہجد، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، قرآن میں بھی لفظ تہجد استعمال ہوا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے قیام اللیل، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قیام شہر رمضان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، حدیث میں آتا ہے قیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا قیام. یہ تین الگ الگ، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ ان میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگوں کو، یہ تراویح کی تعداد وغیرہ میں بھی اشکال ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تین الگ الگ باتیں ہیں. قیام اللیل کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، رات میں جو بھی نماز پڑھ لی جائے وہ قیام اللیل کہلائے گی. یعنی فرض نمازیں تو خیر ہیں، لیکن فرض کے علاوہ عام طور سے رات کی نفل نمازوں کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. قیام اللیل مثلا مغرب کے بعد ہم نے نوافل پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، قیام اللیل ہے. عشاء سے پہلے ہم نے کچھ رکعتیں پڑھ لیں، قیام اللیل ہے. عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں، قیام اللیل ہے. اور عموم کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں تراویح بھی قیام اللیل ہے. تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ قیام اللیل ہے. تو قیام اللیل کا لفظ جو ہے وہ تو عام ہے، رات میں پڑھی جانے والی کوئی بھی جو یعنی فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز پڑھی جائے وہ قیام اللیل میں شامل ہو جاتی ہے. یہ تو عام لفظ ہو گیا. اس میں گویا کہ یہ فضیلت، قیام اللیل کی فضیلت انسان حاصل کر سکتا ہے مغرب بعد سے جو بھی نفل نمازیں پڑھے اس کے ذریعے سے وہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے درجات ہیں. مثلا رات کا آخری حصہ ہے، اس میں کوئی قیام اللیل کرے گا اس کی فضیلت زیادہ ہے. بلکہ ہم تو چونکہ تراویح کا ایک معمول چل پڑا ہے لوگوں کی سہولت کی وجہ سے کہ ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب تراویح با جماعت کا سلسلہ عموم کے اعتبار سے شروع ہوا تھا. پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن پہلے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تراویح ہوا کرتی تھی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی پڑھنا جانتا ہے، کوئی حفظ، کسی کا حفظ ہے، کسی کا نہیں ہے، قرآن ختم سب کا ہوتا نہیں، تو ایک بڑی جماعت ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا تھا. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، ہم یہ جو تراویح جو جماعت سے ہوتی ہے رات کے شروع حصے میں ہوتی ہے، یعنی عشاء کے بعد ہوتی ہے. فرمایا کہ رات کا آخری حصہ فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو یہ تراویح کے لحاظ سے ہو، یعنی کوئی بھی نماز ہو رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں رات کا آخری حصہ فضیلت کے اعتبار سے شروع والے حصے کے مقابلے میں بہرحال زیادہ ہے، بڑا ہوا ہے. آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور برکات زیادہ ہوتی ہیں. تو بہرحال، تو اس لحاظ سے قیام اللیل، رات میں انسان جو بھی نماز پڑھے گا وہ قیام اللیل ہے، لیکن مغرب بعد پڑھے گا اس کی بھی فضیلت ہے، عشاء کے بعد پڑھے گا اس کی فضیلت ہے. سونے سے پہلے، کسی کا سونے کا وقت دیر سے ہے، سونے سے پہلے پڑھے گا 12 بجے 1 بجے، وہ بھی قیام اللیل ہے، اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی. کیسے بڑھ جائے گی؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تو مغرب بعد تو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رات کی نماز کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ فضیلت کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، تو وہ فضیلت وہ رات کو ہو سکتا ہے کہ 12 بجے پھر بھی کافی لوگ سو جاتے ہیں، 1 بجے تک اور لوگ سو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ فضیلت والا وقت جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو آخری حصہ تو خیر انتہائی باعث برکت، باعث خیر ہے، اور اس میں رات نماز پڑھنا اور عبادت کرنا زیادہ باعث اجر ہے. یہ تو عام قیام اللیل کی بات ہو گئی. اور جہاں تک احادیث میں قیام و شہر رمضان کا ذکر ملتا ہے تو اس سے مراد تراویح ہے. یہ لوگ چونکہ یعنی ان اصطلاحات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا جہاں قیام اللیل 8 رکعت کا ذکر ہے تو اچھا وہ تراویح کا تذکرہ چل رہا ہے. حالانکہ تراویح وہ قیام و شہر رمضان وہ الگ چیز ہے اور قیام اللیل الگ چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے، جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی تعداد آپ کی رکعتوں کی ہوا کرتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت سے زیادہ نہیں، 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 رکعت وتر، 8 رکعت تہجد. یہ عام معمول کے لحاظ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات تہجد کی چل رہی ہے، تراویح کی نہیں. تراویح تو اس کے علاوہ ہے. اس لیے کہ اگر یہ تراویح کی بات چل رہی ہوتی تو اس کا مطلب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تراویح پورا سال ہونی چاہیے. اس لیے کہ رمضان غیر رمضان میں ہمیشہ یہ 11 رکعت کے آپ کا معمول تھا. اس کا مطلب ہے کہ تراویح اگر اس سے مراد ہے تو پورا سال تراویح ہونی چاہیے. حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں، ظاہر ہے معقول بات ہے کہ تراویح صرف رمضان کے لیے ہے، اور سب اس کو امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ تراویح جو ہے صرف رمضان کے لیے ہے. اس لیے قیام و شہر رمضان اس سے مراد تراویح ہے، قیام اللیل الگ چیز ہے. اور تیسری چیز ہے تہجد. تہجد اگر اس کو ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں، تہجد کے معنی اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں کہ تہجد باب تفعول سے، عربی زبان سے جو صرف سے کچھ واقف ہوں، باب تفعول سے آتا ہے. تفعول میں ایک معنی میں اس کو پہلے تو چاہے تاکہ جو لوگ جنہوں نے صرف وغیرہ پڑھی ہے ان کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تھوڑی بات کر دیتا ہوں، پھر تھوڑا اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ تہجد کے معنی ہیں باب تفعول سے ہے. اور اس کے خاصیات میں آتا ہے تکلف، یعنی کچھ مشقت اٹھانا اس میں. تو بہرحال تہجد کا مفہوم یہ ہوگا کہ دفع الحجود بتکلف، یہ گویا اس کے مفہوم نکلتا ہے. حجود کے معنی نوم، کہ نیند کو انسان ہٹاتا ہے کچھ مشقت کے ساتھ. یہ گویا کہ انسان جب سو جاتا ہے اور سو کر اٹھتا ہے، تو سو کر اٹھنے کے بعد جو چونکہ اپنی جیسے کہ نیند جب انسان کو آ گئی اور سو کر جب اٹھا ہے، تو اب نیند کو کچھ مشقت کے ساتھ ہٹاتا ہے کہ سونے کا دل چاہ رہا ہے لیکن سو کر لیکن اٹھ رہا ہے اور نیند کو ہٹا رہا ہے تاکہ نماز پڑھ سکے، عبادت کر سکے. تو یہ اصل تہجد ہے کہ نیند کو انسان نیند کے وقت انسان نیند کے کو قربان کر کے عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یہ ہے تہجد. تو اس لیے تہجد سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے، یہ اصل اس میں فضیلت کی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص سوتا نہیں ہے تو پھر اس کا وقت نصف لیل کے بعد جب بھی انسان رات کی نماز پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائے گی، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کو جتنا مؤخر کر کے پڑھے گا اتنی فضیلت زیادہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مثلاً 3 گھنٹے تک تہجد پڑھنے والا ہے تو پھر تو جلدی شروع کر دے. مثلاً آج کل ہمارے لحاظ سے وقت ہم سمجھ لیں کہ تقریباً ہمارے یہاں جہاں ہم رہتے ہیں کہ تقریباً 4:45 یعنی 4:45 پر تقریباً اندازاً اس وقت وقت، یعنی اب تو خیر جلدی ہو گیا، 40 پہ ہو گیا، تو 4:40 پہ تقریباً وقت فجر کا شروع ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ظاہر سحری آخری وقت میں کرنی ہے تو 4 بجے تک اگر کوئی شخص تہجد پڑھنا چاہ رہا ہے اور طویل تہجد پڑھنا چاہ رہا ہے 3 گھنٹے کی، تو 1 بجے سے شروع کر دے گا. کوئی 1 گھنٹے کی پڑھنا چاہ رہا ہے تو 3 بجے شروع کرے گا، تاکہ یہ نماز کا جو اصل وقت ہے تہجد کا وہ آخری وقت ہے، جتنی دیر پڑھنی ہے تو آخری وقت میں. لیکن ظاہر ہے اگر کوئی جاگ رہا ہے تو پھر تو پوری رات اس کو عبادت میں ہی گزارنی ہے. 1 بجے کچھ رکعتیں پڑھ لیں، 2 بجے کچھ رکعتیں پڑھ لیں، 3 بجے پڑھ لیں، یہ پوری رات بس نمازیں پڑھتا رہے گا مختلف اوقات میں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بس اتنا ہے کہ رات کا آخری حصہ جو ہے وہ نماز میں گزرے، کچھ نہ کچھ عبادت رات کے آخری حصے کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہ ہے تہجد کے، یعنی گویا کہ اس کی فضیلت کا جو وقت ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے. سحری کے بعد وقت ہے، اس وقت بھی انسان چند رکعتیں پڑھ لے، لیکن بہرحال سحری سے پہلے بھی انسان جو پڑھ لے گا، رات کا آخری تہائی حصہ اور اس میں بھی زیادہ فضیلت ہے اس کا آخری چھٹا حصہ. مغرب سے لے کر صبح صادق تک کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو آخری تہائی حصہ جو ہے وہ اصل زیادہ فضیلت کا ہے. یعنی نصف لیل کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا، آخری تہائی حصہ یہ تہجد کا ہے، اور اس میں بھی اس کا بھی 2 حصے کر لیں آخری تہائی حصے کو، تو جو دوسرا حصہ ہے وہ اس سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اور اس کے بعد جب تہجد سے فارغ ہو گئے تو اخیر کے چند منٹ، 10 منٹ ہوں، 15 منٹ ہوں، 20 منٹ ہوں، جو اخیر کے چند منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ، مطلب ہے کہ اخیر کے جو وقت ہے بالکل اخیری وقت، اس میں استغفار کا بھی اہتمام کر لیا جائے. تو گویا یہ سب کچھ جمع ہو جائے گا کہ اخیری تہائی حصے کی فضیلت مل گئی، اور اگر اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اخیری چھٹا حصہ جو ہے اس کی فضیلت مل جائے، اور اس میں پھر بالکل اخیری جو وقت ہے اس میں انسان استغفار وغیرہ کا اہتمام کر لے، جس کو قرآن نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں استغفار کرتے ہیں. یہ ایک روایت، وقت خیر بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک حدیث کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں عمل میں تھوڑی سی پختگی ہو جائے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ. یہ علیکم کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بہت تاکید کے لیے بولا جاتا ہے کہ علیکم، تم لوگ اس کا اہتمام کرو، التزام کرو، پابندی کرو. علیکم بقیام اللیل، تم اہتمام کرو رات کے قیام کا، یعنی تہجد یا رات کی نماز جس کا میں نے کہہ دیا، قیام اللیل کے اب معنی واضح ہو چکے ہیں. علیکم بقیام اللیل کیوں؟ فإنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ فرما دینا ہی کافی تھا کہ رات کی نماز کا اہتمام کرو. اس کے بعد پھر دوسری بات فرمائی، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہی طریقہ رہا ہے. جتنے انبیاء کے خاص لوگ، صلحاء، جتنے گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، فرمایا پہلے کے جتنے نیک لوگ تھے رات میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، جس طرح کی جس زمانے میں جو بھی نماز جو بھی عبادت کا طریقہ تھا. عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے. تو تہجد پڑھ کے یا رات کی نماز پڑھ کے انسان ان صلحاء کے طریقے کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور ظاہر مشابہت بہت بڑی چیز ہے. فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ تمہارے رب کے یہاں قربت کا اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ. گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, انسان کے گناہ دھلتے ہیں. اور وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ, اور ایک اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں بہت مدد ملتی ہے رات کی نماز پڑھنے سے. رات کی نماز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکنے کا ایک بڑا اثر اس میں پایا جاتا ہے. جو لوگ کسی گناہ کے عادی ہوں اور کسی وجہ سے وہ گناہ ان سے نہ چھوٹتا ہو, رات میں نماز پڑھیں اور دعا کریں, ضرور وہ گناہ انشاءاللہ ان سے چھوٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے. یہ رات کی نماز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اور بعض روایتوں میں ایک اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مطردۃن للدائی عن الجسد, اور انسان کے جسم سے تکلیفوں کے اور بیماریوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے. یہ حدیث ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے کافی ہے, لیکن جو طب علم طب سے واقفیت رکھتے ہیں اور اس میں تحقیقات کرتے ہیں, انہوں نے اس میں مزید نکتے بھی بیان کیے ہیں کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے, صبح صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے, اس میں ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی گویا کہ یعنی جو صبح صادق سے پہلے جو ہوا چلتی ہے, اس میں اس وقت انسان اگر بیدار ہو, اگر سو رہا ہوتا ہے تو اس دماغ کا وہ حصہ سو رہا ہوتا ہے, اس وقت اگر انسان بیدار ہوتا ہے تو اس وقت ایک خاص قسم کی قوت انسان کے جسم کو حاصل ہوتی ہے. یہ طبی لحاظ سے ہے, ہم تو بہرحال اس کو حدیث کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی اس کو مفید قرار دیا ہے کہ رات کا آخری حصہ اس حال میں گزرے کہ انسان جاگ رہا ہو, اس وقت جاگتے رہنا اور صبح کے وقت ہونے کے بعد جاگتے رہنا, یہاں تک کہ یہ صبح کا یعنی فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد بھی فوراً سونا جو ہے وہ بھی انسان کے لحاظ سے جسمانی لحاظ سے بھی مضر ہے. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ روزی میں بے برکتی ہوتی ہے, یعنی روزی میں بے برکتی کا باعث بھی ہوتا ہے. یہ صبح کے وقت انتہائی بابرکت ہے, تو تہجد کے وقت یعنی رات کا آخری حصہ, اس کے بعد فجر کے وقت اور فجر سے لے کر اشراق تک کا وقت, یہ پورا اصل کے اعتبار سے جاگنے کا وقت ہے. دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ جاگنے کا وقت سمجھا جاتا ہے, ورنہ اس میں یعنی جسمانی لحاظ سے بھی انسان کو یعنی کمزوری اور سستی اور اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں. لیکن آج کل کے ایام میں جو رات بھر جاگتے ہیں تو ان کا معاملہ مختلف ہے کہ وہ اگر سو جائیں, لیکن اگر ہمت والے لوگ جو جاگتے ہیں تو اگر صبح بھی اشراق تک جاگتے رہیں تو زیادہ فائدہ مند ہے. بہرحال یہ رات کی نماز کا, رات کے عبادات کا ذکر تھا. ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوا. فجر کا وقت شروع ہوا, ہمیں روزے کی روزہ رکھنا ہے. آج کل یہ ہمارے ملکوں میں اس کا دستور ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے, روزے کی نیت کر لیجئے, اور اس کے الفاظ وغیرہ کا بھی اعلان ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر, اور اس کے خاص خاص الفاظ بعض کیلنڈر میں لکھے بھی ہوتے ہیں, بصوم غدن نویت من شہر رمضان. لیکن یہ اس طرح کی کوئی نیت کے الفاظ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہیں, بلکہ زبان سے نیت کرنا, بعضوں کو اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ جب حدیث سے ثابت نہیں ہے تو پھر نیت کیوں کی جاتی ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں, ایک ہے نیت کا ہونا. نیت کے معنی ہے دل میں انسان کو یہ معلوم ہے اور یہ نیت ہے کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے, یہ اصل نیت ہے. لیکن چونکہ انسان کو بسا اوقات یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی, میرے ذہن میں خیال آیا تھا, ظاہر ہے ہر مسلمان کو جیسے ہی افطاری کرتا ہے افطاری کے بعد سے یہ خیال ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے, تو نیت تو دل میں پائی گئی, لیکن بس اس میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ زبان سے نیت کر لے. یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, یہ خیال رہے کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, بس وہ دل کی نیت میں پختگی لانے کے لیے زبان سے نیت کی جاتی ہے. نماز میں نیت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر زبان سے نیت نہ کی جائے تو بسا اوقات انسان کو یہ خیال رہتا ہے پتہ نہیں میں نے نیت کی تھی یا نہیں, کون سی نیت کی تھی, زبان سے الفاظ ادا کر دیا تسلی ہو گئی کہ ہاں میں نے یہی نیت کی تھی. لیکن وہاں نماز میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دل میں نیت کر لے, اس کو پتہ ہے کہ میں ابھی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, یہ ظہر کے پہلے کی سنتیں پڑھ رہا ہوں, ظہر کے بعد کی سنتیں پڑھ رہا ہوں, کافی ہے دل میں معلوم ہونا کافی ہے. زبان سے الفاظ کا ادا کرنا کوئی لازم یا سنت عمل نہیں ہے, صرف دل کی نیت میں پختگی لانے کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لے تاکہ بعد میں شبہ نہ رہے اور پختگی پیدا ہو جائے. یہ بہرحال نیت کی بات ہو گئی. اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوا، وہی اذان ہوگی، اذان کے بعد ہم سنتیں پڑھیں گے۔ فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حضر میں دوسری سنتیں تو پھر بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا سفر وغیرہ میں خاص طور پہ، جتنا یہ فجر سے پہلے کی سنتوں کا ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس کی تاکید سب سے زیادہ ہے، سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنت جو ہے یہ فجر کے سے پہلے کے سنتیں ہیں۔ اس میں دو صورتیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول تھا، اگرچہ اس کے علاوہ بعض اور آیتوں کا بھی اور تذکرہ ملتا ہے، جیسے وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی بعض آیتوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اسی پر عمل کر لے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، یہ دو صورتیں پڑھ لیا کرے فجر کی سنتوں میں، تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر فجر کی سنت کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں، ان میں ایک مختصر سی دعا ہے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من النار۔ مختصر سی دعا ہے، یعنی اس میں اصل صرف نام ہی آ جاتے ہیں، تو دعا میں یاد رکھنے کی کوئی زیادہ چیز نہیں۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من النار، اتنا کافی ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض روایتوں میں فاطر السماوات والارض کے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اگر کوئی اتنا بھی پڑھ لے تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ الحزب الاعظم میں بھی کسی جگہ یہ دعا منقول ہے۔ اب اس کے بعد فجر کی نماز ہوگی، فجر کی نماز کے بعد پھر وہی صبح کے اذکار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور یہ صبح شام کے جو اوراد ہیں وہ الحمدللہ کاغذ بھی مجھے امید ہے سب تک پہنچ گیا ہوگا، تو اس میں بھی صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں بہت کچھ آ گیا ہے کہ ان دعاؤں کا انسان اہتمام کر لیں، تو انسان گویا روزانہ اپنے لیے اتنی ساری جو سنتیں ہیں اور دعائیں ہیں ان کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مؤمن، وہ مؤمن جس کی عمر اللہ تعالیٰ طویل کرے اور اعمال صالحہ کی توفیق دے، تو یہ بہترین مؤمن ہے، یہ بہترین شخص ہے۔ اس لیے کہ روزانہ جو انسان ان سنتوں پر عمل کرتا رہے تو زندگی میں اس کو 40 سال ملے، اس کے بجائے 80 سال ملے، 90 سال ملے، اور اتنے عرصے تک وہ روزانہ ایک ایک سنت پر عمل کرتا رہا ان سنتوں پر، تو ظاہر ہے روزانہ وہ درجات میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان ابھی سے جتنی کم عمر ہو، اپنے اب جو سننے والے ہیں وہ بھی، اور گھر میں بچوں کو بھی اگر اس کا عادی کر دیں، تو ابھی سے وہ ان سنتوں کے عادی ہو جائیں اور سنتوں کا اہتمام کرنے لگ جائیں۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من النار، یہ ہے دعا۔ اس کے بعد پھر اشراق تک اگر انسان جاگ لے، بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، اشراق اور چاشت، دو نمازیں ہیں جن کا ہم عام طور سے تذکرہ کرتے ہیں صبح کی نمازوں میں، فجر اور ظہر کے درمیان، بلکہ ایک اور نماز بھی آتی ہے، وہ ہے ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد۔ بہرحال یہ یعنی گویا زوال اور استوا سے پہلے پہلے جو ہے دو نمازیں ہیں۔ ان دونوں کو عربی زبان میں صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ۔ لیکن جو شروع وقت میں پڑھی جاتی ہے فجر کے بعد، جیسے ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی سورج اتنا بلند ہو جائے، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ ایک نیزے کی مقدار معلوم ہو بلندی میں، تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ہم دور سے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ یہ تقریباً زمین سے، اب یعنی دور سے دیکھنے میں تقریباً 3-4 فٹ اونچا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو بہت ہی ظاہر فاصلے پر ہے۔ تو جس کا اندازہ یہ کیا گیا کہ فجر کے وقت، یہ موسم کے لحاظ سے فرق ہوگا، بعض لوگ 10 منٹ تو 10 منٹ ہی پہ ہمیشہ جمع رہتے ہیں۔ بہرحال سردیوں کے زمانے میں جب دن چھوٹا ہوگا تو ہو سکتا ہے 8 منٹ پہ اشراق کا وقت شروع ہو جائے، اور جب گرمیوں کا زمانہ ہے اور دن طویل ہے تو 12-15 منٹ میں ہوگا، 15 منٹ تک۔ تو بہرحال 10 منٹ سے 15 منٹ کا وقفہ ہے کہ جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد اگر انسان، یا سردیوں کے زمانے میں 10 منٹ کے بعد اگر انسان اشراق کی نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا تعلق اصل دیکھنے سے ہے، لیکن تقریباً 10 سے 15 منٹ کا یہ فصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق یہ ہم اس وقت سے لے کر زوال تک کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، تو یہ پہلا حصہ اشراق کا ہے، دوسرا حصہ زوال، یہ دوسرا حصہ چاشت کا ہوتا ہے، عربی زبان میں دونوں کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص دو رکعت پڑھ لے تو چاشت اشراق کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی، دو رکعت پڑھ لی تو اشراق کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی۔ ایک حدیث ہے، اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت دو رکعتیں بھی پڑھ لے تو اس نے اپنے جسم کی، اللہ نے اسے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، انسان میں 360 جوڑ ہیں، تو 360 جوڑوں کا شکرانہ اس کا ادا ہو جاتا ہے دو رکعتیں پڑھ کر، اور اگر یہ دو رکعتیں نہیں پڑھتا تو باقی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنی مرتبہ ایک ایک کلمہ کہتا ہے وہ ایک ایک جوڑ کا شکرانہ ہے۔ تو بہرحال 360 جوڑوں کا شکرانہ روزانہ ادا کرنا ہے انسان کو۔ اب روزانہ کیسے ادا کرے گا؟ وہی کہ یا تو دو رکعت پڑھ لے صبح، اور اگر دو رکعت نہیں پڑھتا تو مثلا فجر کے بعد ہم نے تسبیحات پڑھی تو 100 تو وہ ہو گئیں، کم از کم 100 تسبیحات تو ہو گئیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، وہ تو ہو گئیں۔ اس کے علاوہ بھی انسان بہت سی دعائیں وغیرہ پڑھتا ہے، لیکن پانچ نمازوں کے بعد کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ 500 تسبیحات تو ہو گئیں ہماری، سبحان اللہ ایک، الحمدللہ ایک، اور اللہ اکبر، یہ گویا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 کا عدد ہر نماز کے بعد انسان پڑھتا ہے، تو 500 تو کم از کم یہ تسبیحات ہو ہی جاتی ہیں، تو 360 جوڑوں کا شکرانہ اس میں ادا ہو جاتا ہے اور زائد بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دو رکعت پڑھ لے صبح اشراق کی نماز تو یہ تمام گویا 360 جوڑوں کا شکرانہ ادا ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو تسبیحات انسان پڑھتا ہے وہ زائد اجر اور زائد فضیلت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ایک تو شکرانہ ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ میں ہی رہے، اگر مسجد میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری مسجد ایک ہی جگہ کے حکم میں ہے، لیکن بہرحال یعنی بعض لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس جگہ نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر وہ پوری مسجد کو ہم اگر ایک جو جگہ شمار کر لیں تو اس میں ذرا سہولت ہو جاتی ہے۔ بہرحال نماز پڑھنے کے بعد انسان اسی جگہ رہے، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کی دو رکعتیں پڑھ لیں، صرف دو رکعتیں پڑھ لیں۔ تو اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ غفر له خطاياه وان كانت اكثر من زبد البحر، کہ اس کے تمام کے تمام گزشتہ زندگی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، سمندر کے کنارے پر بہت کثرت سے جھاگ ہو جایا کرتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر اوپر تہ بتہ بنتی رہتی ہے، تو فرمایا کہ اتنے زیادہ اگر گناہ ہوں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آج کل تو گھروں میں جماعت انشاءاللہ ہوتی ہوں گی تو تمام کے تمام گھر کے افراد اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، کہ من صلی الغداۃ فی جماعت، اس کے بعد ثم قعد یذکر اللہ، اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے سورج طلوع ہونے تک، کوئی بھی چاہے تسبیحات پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، یا اور کوئی دینی باتیں کرتا رہے، یعنی مطلب ہے کہ تعلیم وغیرہ کا سلسلہ رکھیں، وہ بھی ذکر اللہ میں آ جاتا ہے، بس دنیاوی باتیں نہ ہوں۔ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے تک اگر یہ سلسلہ رکھتا ہے، پھر دو رکعتیں پڑھ لے، ثم صلى رکعتین، پھر دو رکعتیں پڑھ لے، تو اس کے لیے فضیلت ہے، وہ فضیلت واقعی ایسی ہے جو ہر مرتبہ انسان جب اسے پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، فرمایا کہ کانت لہو کا اجری حجۃ و عمرۃ، ایک حج اور ایک عمرے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے اس عمل پہ۔ اصل میں اب ظاہر ہے اس میں انسان کو یہ ہوگا کہ حج اور عمرہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ ثواب اتنی آسانی سے کیسے مل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا تامتن، مکمل مکمل مکمل، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید پھر فرما دی۔ تو بہرحال یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ واقعتاً پورا اجر ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ عمل کتنا مشکل ہے۔ آج اگر ہمیں کہا جائے کہ اچھا عمرے کی فری ٹکٹ مل رہی ہے، جانا ہے، تو انسان تیار ہو جاتا ہے، شوق کی چیز ہوتی ہے، اور فجر کے بعد بیٹھے رہنا اور اشراق تک عمل کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، یا کسی نیک کام میں لگے رہنا اور اس کے بعد اشراق پڑھنا، یہ نفس پر شاخ ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ دیکھتی ہے کہ یہ چیز انسان کے نفس کے لیے شاخ ہے، دشوار ہے، اس میں فضیلت، یعنی بسا اوقات بڑے بڑے اعمال کی فضیلت چھوٹے عمل میں مل جاتی ہے، اس کی تو بہت سی مثالیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھنے کی ہے۔ بہرحال یہ ہے اشراق، اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ اشراق کا وقت شروع ہونے کے بعد، اشراق سے لے کر زوال کے درمیان کو ہم زوال تک کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. تو یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس کو بھی احادیث میں صلاۃ الضحیٰ کہا گیا، لیکن یہاں پر دو رکعتیں پڑھنا کافی ہے. دو رکعتیں پڑھ لیں، کوئی چار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن چاشت کی نماز جو ہے اصل کے لحاظ سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ احادیث میں اس کو صلاۃ الاوابین کہا گیا. ہم تو مغرب کے بعد کی نماز کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، لیکن اوابین کے معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز. تو بعد میں بہرحال یہ مغرب کے بعد کی نماز کو بھی اوابین کہا جانے لگا، لیکن یعنی وہ یعنی گویا کہ مفہوم کے لحاظ سے ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا انعام رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی اتنی زیادہ ہو جائے. فصال فصیلوں کی جمع، یہ اونٹ کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے بچے جس وقت باہر چلیں اور ان کے پیر جلتے ہوں. عرب کی جو گرمی ہوتی ہے اور وہاں دوپہر کے وقت 1 بجے کا، 12 بجے، 11-12 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، تو زوال سے پہلے کا وقت، تو اس وقت یعنی 10 بجے تک تو گرمی ہوتی ہے لیکن کم ہوگی، لیکن 11 بجے تک اور زیادہ ہو جائے گی، 12 بجے کے قریب اور بڑھ جائے گی زوال سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جس کو استوا کہتے ہیں، استوا سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت اس نماز کی فضیلت ہے. بہرحال چاش کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جائے، زوال سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے تو اس کی فضیلت ہے. اس میں ایک فضیلت ذہن میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلاۃ الضحیٰ پڑھے 12 رکعتیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھے 12 رکعتیں، من صلی الضحیٰ، جو شخص صلاۃ الضحیٰ 12 رکعتیں پڑھ لے، تو بن اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ، بن اللہ لہ، اللہ اس کے لیے بنائیں گے، بن اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار کر دیتے ہیں. تو آج کل موقع ہے. اب یہ صلاۃ الضحیٰ جیسے میں نے کہا کہ پورے صبح کے وقت جو نماز پڑھی جائے، چاشت ہو، اشراق ہو، سب کو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بظاہر اس حدیث میں اصل چاشت کی نماز مراد ہے، لیکن پورے وقت میں، صبح کے وقت میں انسان اگر 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کو صلاۃ الضحیٰ ہی کہا جائے گا، اور امید ہے کہ یہ فضیلت انسان کو حاصل ہو جائے گی. آج کل موقع ہے، جو شخص جتنے محل چاہے بنوا لے، انشاءاللہ آخرت میں اس کی قیمت معلوم ہوگی کہ ہماری یہ رمضان میں پڑی ہوئی، اور رمضان میں تو 1 کے 70 اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے رحمت سے جو عطا فرمائیں گے، اللہ جانتا ہے کہ کیا عطا ہوگا، لیکن بہرحال یہ آج کل موقع ہے، چند محل تو اپنے لیے جنت میں بنوا لینے چاہیے. ہم سوچیں کہ ایک دیوار بنانا دنیا میں کتنا مشقت کا کام ہوتا ہے، اور سونے کی انگوٹھی بنوانا کتنا مشقت کا کام ہوتا ہے، عورتوں کو تو زیور کی بڑی قیمت ہوتی ہے، تو یہ سونے کا پورا محل جو تیار ہوگا جنت میں، وہ کتنا قیمتی، اور وہ اللہ کا تیار کیا ہوا، وہ کیا اس کی قیمت ہوگی، وہ ظاہر ہے ہم اس کو دنیا میں سمجھ بھی نہیں سکتے. بہرحال اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل، سونے کا محل جو بنے گا وہ تو آخرت میں جو ملے گا وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس عمل کی کتنی قیمت ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہے، وہ بھی چیز ہے کہ سونے کا محل ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی فضیلت اس پہ عطا فرما رہے ہیں تو اس کی قیمت اللہ کے یہاں کتنی زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کتنی رضا کا باعث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. بہرحال یہ بنیادی گویا اعمال کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد پھر خیر ظہر کا وقت ہوگا. ایک اور نماز تھی، میں نے کہا تھا کہ فجر اور ظہر کے درمیان ایک تو اشراق ہے، ایک چاشت ہے، اور ایک اور نماز ہے جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت بھی کم از کم 2 رکعت یا 4 رکعت انسان پڑھ لے، تو یہ ایک مستحب نماز ہے. بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس کو فقہا نے صلاۃ فی الزوال کہا ہے. جیسے ہی زوال ہو جائے تو صلاۃ فی الزوال جس کو کہا جاتا ہے، یہ نماز ہے، یہ مستحب نماز کہلاتی ہے. اس کے بعد آگے اب بس اس کے علاوہ کوئی اہم چیزوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بس ایک اور چیز رہ جاتی ہے کہ عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد عصر کی نماز اور جماعت سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، 4 رکعت پڑھنا یہ بھی ثابت ہے. تو 2 رکعت ہوں یا 4 رکعت ہوں، دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا منقول ہے، اور کبھی انسان ایک پر عمل کر لے، کبھی دوسرے پر. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کی درخواست کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ کسی بڑے بڑے سے بڑے بزرگ سے ہمیں اگر دعا کی درخواست کرنی ہو, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیوں کے لیے راستہ کھول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتے ہیں تو کیسے؟ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری دعا ہے ان کے لیے. کیا دعا ہے؟ رحم اللہ امرأً, اللہ تعالی رحمت فرمائے, اللہ تعالی اپنی رحمت نازل فرمائے, رحم فرمائے ایسے شخص پر. اور رحم کا لفظ بہت عام ہے, رحم کا لفظ یہ تو ایک مستقل بحث ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن, یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اہم نام جو ہے رحمان ہے, رحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال یہ رحم کا لفظ بہت اونچا لفظ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی رحم اللہ امرأً, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے. یہ بھی بڑے کام کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہو جائے گی. اور ظاہر ہے خاص طور پہ یعنی یہ تو عام حالات میں انسان اس کا اہتمام کرے, لیکن ہم کبھی کبھی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, کوئی گھریلو پریشانی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے, اور اس میں ہم جب ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں تو کوشش کی کر کے یہ والا ایک سبب بھی اختیار کریں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ دعا کر کے کہ یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اور میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے میں بھی یہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم اللہ والی دعا مجھے حاصل ہو جائے اور یہ پریشانی دور ہو جائے. ضرور اللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور فرمائیں گے. یہ ایک بہت مفید عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگرچہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حاصل نہیں ہوا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا کے اسباب اور ذرائع پھر بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اب میرے خیال ہے ہم اس سلسلے کو تو روکتے ہیں. باقی یہ تو خیر دن بھر کے معمولات کا ذکر تھا, بس ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ باقی اس کے علاوہ معمولات کا میں نے تذکرہ نہیں کیا. اب کھانے سے پہلے کی بات کی سنتیں ہیں بہت سی, یا سونے سے پہلے کی سنتیں ہیں, سونے کے بعد اٹھنے کی سنتیں ہیں, وضو کا طریقہ ہے, نماز کا طریقہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے طور سے انسان سیکھتا رہے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہے. دن کے اوقات کس طرح گزارنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ انسان تلاوتوں کا اہتمام کرے. اصل یہ کہ نظام الاوقات بنائے, مجھے اتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے, اتنی مرتبہ یہ کرنا ہے, ترتیب بنا لیں. ہم لوگوں کا عام طور سے جب تک کوئی نظام نہیں ہوتا تو ہم اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے. تو بہرحال تلاوت کا بھی کچھ اہتمام ہو, اس میں اگر پاروں کی تقسیم ہو اور مثلاً یہ کہ مثلاً اتنے پارے روزانہ پڑھنے ہیں اور اس کو انسان اہتمام سے پڑھ سکے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے, اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے. اور اگر اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو ختم کرنے کی فکر زیادہ پڑ گئی ہے تو پھر وقت کے لحاظ سے متعین کر لے کہ مثلاً مجھے روزانہ اتنے گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. لیکن اگر دونوں ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ مثلاً اتنے گھنٹے میں اتنے پارے پڑھنے, اگر پارے پورے نہیں ہوئے تو مزید تھوڑا سا وقت لگا کر وہ پاروں کی ترتیب پوری کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہے. بہرحال تلاوت کی کچھ ترتیب ہو اور تسبیحات بھی ہوں, اس لیے کہ ہر عمل کا اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے, اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کنزن, یہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ اس امت کو عطا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت منافع اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, بہت سے فوائد رکھے ہوئے ہیں, اور یہ جنت تک پہنچانے والا کلمہ ہے. تو یہ تسبیحات ہیں, استغفار ہے, درود شریف ہے, صلاۃ التسبیح ہے, پہلے تذکرہ آیا تھا صلاۃ التسبیح ہے, اور اس کے علاوہ انسان کچھ اعمال کرتا رہے جو دوسروں کو بھی اس کا ثواب پہنچائے, ایصال ثواب جس کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ایصال ثواب کے عنوان پر کسی دن بات کریں گے. صدقات کا کچھ نہ کچھ انسان اہتمام کر لے. دنیا میں لوگ پریشان حال ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کی تکلیفیں ہیں, تو وہاں پر ہو سکتا ہو تو کچھ اپنی رقم ان جگہوں پر بھیجی جائے جہاں پر لوگوں کو کھانے کی مشکلات ہیں. اسی طرح مختلف جو اعمال ہیں, الحزب الاعظم ہے, اس میں مسنون دعائیں منقول ہیں, ان دعاؤں کا انسان اہتمام کرے. مختلف کام انسان جب کرتا رہتا ہے تو دل لگا رہتا ہے, اور خاص طور پہ اس کا اہتمام کر لیں کہ دعا, اور یہ الحزب الاعظم بھی دعا ہے, اور اس کے علاوہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے اور رات کے اوقات ہیں, اس میں نماز کے نفل نمازوں کے سجدے ہیں, ان میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. دعا جس کو اصل اللہ کے سامنے تضرع اور عاجزی کا اظہار ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ ایصال ثواب کے عنوان پر اور دعا کے عنوان پر پھر انشاءاللہ بات کریں گے. آج کے لیے ہمارا یہ سلسلہ، یہ معمولات کا جو ترتیب تھی وہ تو مکمل ہو گئی. جمعہ کے معمولات کے انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو کل انشاءاللہ جمعہ کے معمولات کی بات کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.